بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو شاید ٹوٹ جائے، مختلف قسم کے وسوسے دلوں میں آتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب وہ وضو کر لیں تو وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ ہم اب وضو میں ہیں، پاک ہیں، اس کے بعد ان کے دل و دماغ میں اگر وسوسے خیالات آئیں تو ان کے باوجود وہ اپنے آپ کو وضو میں ہی سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کی نماز اب نہیں ہو رہی یا ان کا وضو ٹوٹ جائے۔ اس مسئلے کی تائید کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کا نمبر ہے فواد عبد الباقی کی ترقیم کے ساتھ 137۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا علی، ہمیں علی نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ علی کون تھے؟ یہ علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی تھے، علی ابن المدینی، جو کہ اسماء و رجال کے بہت بڑے امام تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، اور محدثین کہ ہاں وہ بڑی منزلت والے تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے، بڑا مقام رکھتے تھے۔ قال حدثنا سفیان، علی بن عبداللہ المدینی اسماء و رجال اور علل حدیث کے ماہر نے فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث سفیان نے بیان دی۔ جب علی کہیں کہ حدثنا سفیان تو اس سے مراد سفیان بن عینہ المکی ہوتے ہیں۔ سفیان کے نام سے دو محدثین بڑے مشہور ہیں، نمبر ایک کوفہ کے رہنے والے سفیان ثوری، نمبر دو مکہ کے رہنے والے سفیان بن عینہ۔ تو یہاں پر سفیان بن عینہ مراد ہیں۔ قال حدثنا الزہری، انہوں نے کہا کہ ہمیں زہری نے یہ حدیث سنائی۔ امام ابن شہاب الزہری اہل سنت کے بڑے عظیم الشان جلیل القدر اماموں میں سے تھے، اور ان کے ثقہ سچا ہونے پر اتفاق ہے۔ صحیح بخاری کے گزشتہ دروس میں، جو کہ صراط مستقیم پر ہوئے تھے، امام زہری کے بارے میں میں نے مفصل بیان کیا ہے کہ اہل سنت کے یہ بہت بڑے امام تھے، اور ابھی ہمارے آئندہ رسالوں میں سے ایک رسالے میں امام زہری کے بارے میں ایک بڑا مضمون آ رہا ہے 4 صفحوں کا۔ عن سعید بن المسیب، زہری یہ بیان کرتے ہیں، سعید بن مسیب تابعی سے، زہری بھی تابعی ہیں اور سعید بن مسیب بھی تابعی۔ وعن عباد ابن تمیم، اور عباد بن تمیم تابعی سے بھی بیان کرتے ہیں۔ زہری کے اس حدیث میں دو استاد ہیں، عباد بن تمیم بیان کرتے ہیں عن عمہ، اپنے چچا سے، عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی الانصاری، مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے چچا ہیں عباد کے۔ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلہ، انہوں نے شکایت کی، یعنی مسئلہ پوچھنے کے لیے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکایت کی، ایک آدمی کا قصہ بیان کیا. الذی یخیل الیہ، یہ وہ آدمی ہے جس کو یہ خیال ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، انہو یجد شیئا فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کوئی چیز محسوس کر رہا ہے، یعنی کوئی آدمی ہے جس کو یہ وہم ہے، وہم کی بیماری ہے کہ شاید نماز پڑھتے پڑھتے اس کے جسم سے ہوا نکل گئی ہے، ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات اتفاقی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آواز سے نکلے یا بغیر آواز کے، تھوڑی نکلے یا زیادہ. اب یہ بیچارہ بیمار آدمی ہے، اس کو وہم کی بیماری ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اب اس کے جسم سے ہوا نکل گئی، نہ تو اس کو آواز آتی ہے نہ تو کوئی وہ بدبو محسوس کرتا ہے، بس ویسے ہی شک کی بیماری. اب بیچارہ جا کر نماز توڑ دیتا ہے اور جا کر دوبارہ وضو کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر شک، پھر شک. ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے جو نماز کی حالت میں یہ سمجھے بیٹھا ہے، یہ سمجھے کھڑا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفطلو او لا ينصرفو، وہ نہیں پھرے گا، یعنی نماز سے وہ نہیں پھرے گا. نماز سے پھرنے کا مطلب ہے نماز نہیں توڑے گا، نماز سے چلا نہیں جائے گا. حتی یسما صوتن او یجد ریحن، اس وقت تک جب تک وہ آواز نہ سن لے یا اس کو بدبو نہ آ جائے. اس حدیث پر غور کریں کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے، محدثین نے، نبی کی حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا فرمائے تھے؟ لا ينفطلو کے الفاظ فرمائے تھے، لا یا لا ينصرفو، یہ شک ہو گیا، یہ صحابی کو یا اس کے شاگرد کو شک ہو گیا. تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، معنی ایک ہی، لا ينفطلو لا ينصرفو، ایک ہی معنی ہے، منہ پھیرنا یعنی نماز کا ختم کر دینا. معنی ایک ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فرق بیان کر دیا ہے کہ شک کے کون سے الفاظ ہیں، اور عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں الفاظ بیان فرمائے ہوں. مختلف حدیثوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو بعض میں لا ينفطلو کے الفاظ آتے ہیں، بعد میں لا ينصرفو کا الفاظ آتے ہیں. تو آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ ایک بات کو بار بار کے دو دفعہ تین دفعہ کہتے تھے، ایک مسئلہ بیان کرتے تھے دوبارہ وہ مسئلہ بیان کرتے تھے تاکہ صحابہ سمجھ جائیں، سمجھ کر اس کو یاد کر لیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر آدمی بار بار بیان کرے تو اس میں الفاظ بدل سکتے ہیں، اور اگر مفہوم ایک ہی ہو تو الفاظ بدلنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سرائے سینا میں، مصر سے جب وہ نکلے ہیں نا بنی اسرائیل کو لے کر، مصر سے خروج کیا اور نکلے بھی دور والے راستے سے، قریب والا راستہ چھوڑ کر دور والے راستے سے، سمندر آ گیا آگے، بڑا دریا آ گیا، اور اتنے میں فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری, دریا میں راستہ بن گیا, دریا کا وہ حصہ خشک ہو گیا, کیچڑ بھی نہ رہا اس میں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. اتنا بڑا معجزہ دے کر بھی فرعون, جو اپنے دور کا سب سے بڑا کافر تھا, ذرا بھی نہ ڈرا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے, بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے وہ بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا میں گھس گیا. جب دریا کے درمیان میں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچا نا, تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرف سے پانی کو ملا دیا اور فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا, اور پھر اس کی لاش اب تک محفوظ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سرائے سینا میں رہے اور گزرے, تو ایک جگہ پانی نہیں تھا, پیاس تھی, پیاس, ریت ہی ریت, پتھر ہی پتھر, پانی کا نام و نشان نہیں. اسرائیلی یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ, آپ ہمیں کدھر لے آئے, پانی چاہیے پانی, پیاس کے ہاتھوں مر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری ایک پتھر پر, قرآن میں آتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, لاٹھی لگی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے پانی کے بہنے لگے, 12 چشمے پانی کے فوارے. اب یہودیوں کے سارے قبیلوں نے پانی پینا شروع کر دیا. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے, فرمایا فم بجست من اسنت عشرت عینا, ادھر فرمایا فن فجرت, دوسری جگہ فرمایا فم بجست, مفہوم ایک ہی ہے کہ چشمے پھوٹ نکلے. تو دونوں جگہ الفاظ مختلف ہیں, معنی ایک ہے. تو اسی طرح لا ينفتل او لا ينصرف, یہ معنی ایک ہے, اور محدثین کی, صحابہ اور تابعین کی کتنی احتیاط ہے, اس لیے کہ حدیث دین ہے, یہ وہی ہے. انہوں نے اتنی زبردست احتیاط کر کے دین کو محفوظ کر دیا. اب صدیوں بعد بھی ہم جب وہ دیکھتے ہیں, ان کے اقوال دیکھتے ہیں, وہ روایتیں پڑھتے ہیں, سندے دیکھتے ہیں, تو ایمان زیادہ ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے, حدیث پر ہمارا ایمان اور یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے. آگے آپ نے فرمایا اس بیمار آدمی کے لیے جس کو بیماری ہے وہم کی, کہ یہ جو وہم کی بیماری والا آدمی ہے یہ نماز پڑھتا رہے گا, بس یہ سمجھے کہ میں وضو سے ہی ہوں, میرا وضو نہیں ٹوٹا, جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے, اس کو محسوس ہو جائے بدبو یا آواز سن لے. یہ حکم ہے شریعت میں شک والے لوگوں کے لیے. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ اہل حدیث کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا اگر نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. کیسے جھوٹے لوگ ہیں, کیسا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں, آخرت کا خوف نہیں, کوئی مرنے کا ڈر نہیں, قبر میں حساب کتاب کا کوئی خوف نہیں. بھائیو ہم تو کبھی یہ نہیں کہتے. دیکھیں نبی کی حدیث ہے, یہ حدیث اس بیمار آدمی کے لیے ہے جس کو بیماری ہے, شک کی بیماری, اور شک کی بیماری لوگوں کو ہوتی ہے. مجھے ایک آدمی نے امریکہ سے فون کیا تھا, اس نے کہا استاد جی میں وضو کرتا ہوں تو میرے وضو پر 7 گھنٹے لگ جاتے, 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 1 منٹ یعنی 7 منٹ نہیں, 7 گھنٹے لگ جاتے, 7 گھنٹے. اس نے کہا بیچارے کو وسوسے کی بیماری ہے, بیمار ہے, وہ ہاتھ دھوتا ہے, دھوتا ہے, دھوتا رہتا ہے, منہ میں پانی ڈالا مثلا 500 دفعہ منہ میں پانی ڈالا, ڈالتا ہی ڈالتا. ہمارے گاؤں میں بھی ایک آدمی ہے جس کو ہم نے دیکھا, وہ منہ میں پانی ڈال رہا تھا, کلی کر رہا تھا, اس نے 60 یا 60 سے زیادہ دفعہ منہ میں پانی ڈالا، گنتے رہے ہم، بہت پرانی بات ہے. تو ایسا جو بیمار آدمی ہے، ویمی آدمی، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میری ہوا خارج نہ ہوگی، ہو پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرتا ہے، پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ او ہو میرا تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز توڑ کے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے. تو یہ بیمار آدمی بیمار کی کا مسئلہ علیحدہ ہے اور ایک صحت مند ہے اس کا مسئلہ علیحدہ ہے. تو پھر یہ کہنا کہ الحدیث کہتے ہیں کہ ہوا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹا پروپیگنڈا. اس کے مقابلے میں یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ تقلیدی ہیں، بریلوی دیوبندی ہیں یا حنفی ہیں یا اہل تقلید میں سے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قدوری میں لکھا ہوا ہے، قدوری، اسی طرح الہدایہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، جس کو قرآن کی طرح ان کے بعض علماء کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے تشہد اتحیات تک پہنچ گیا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اس نے پڑھا ہے نا، یا تشہد پر بیٹھا ہے، تو اس آدمی کی ہوا نکل گئی. کہتے ہیں کہ یہ آدمی اٹھ کر جائے گا، جا کر دوبارہ وضو کرے گا، وضو کر کے آئے گا، پھر اتحیات پر بیٹھ جائے گا، دوبارہ اتحیات پڑے گا، درود پڑے گا، اور پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیرے گا. یہاں تک تو بات صحیح ہے. آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر ہوا نکالتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کو سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ایک آدمی کی ہوا نکل گئی تو اب اس کا تو وضو ٹوٹ گیا، وہ دوبارہ آ کر نماز پڑھے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر ہوا نکالی تو اب اس کی نماز بھی صحیح ہے، اس کا وہ یعنی سلام پھیرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی، قدوری میں اور ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے. اس کا تو یہ جواب دیتے نہیں اور اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پروپیگنڈے میں یہ رسوائی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلا باب ہے کتاب الوضو کا پانچواں باب، باب التخفیف فی الوضو، وضو میں تخفیف کرنا، تخفیف خفا یا کمی کرنا، یعنی ہلکا سا وضو کرنا. پورے وضو کے مقابلے میں ہلکا وضو کرنا، ہلکا وضو کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آدمی ہاتھ بھی دھو لے ایک دفعہ پانی ڈال کر، منہ بھی ایک دفعہ پانی ڈال کر دھو دے، کونیوں تک ایک دفعہ پانی ڈال کر، اس طرح پاؤں بھی ایک ایک دفعہ پانی ڈال کر، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اگر خشک رہ جائے گی تو پھر وضو نہیں ہے، اور اگر خوب رگڑ رگڑ کر صفا کرے گا، تین دفعہ پانی بہائے گا اچھے طریقے سے، اس کو پورا وضو کہتے ہیں. اگلا باب پورے وضو کا آ رہا ہے، اور یہ پہلا باب جو ہے اسے پانچواں باب، یہ ہلکے وضو کا ہے، یعنی ہلکا آدمی بھی وضو کر سکتا ہے. اگر کوئی مصروفیت ہے، کوئی جلدی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ایک دفعہ ہی اپنے وضو کے آزاد ہو لے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی چیز خشک نہ رہے. یہ نہ ہو کہ وہ پاؤں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں نا جلدی جلدی، تو پاؤں نیچے سے خشک رہ جاتے ہیں، اڑیاں. ان کے بارے میں حدیث آئی ہے اور آگے آئے گی صحیح بخاری میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اڑیوں کے لیے خرابی ہے آگ سے، یعنی یہ خشک ایڑیاں یہ جہنم کی آگ میں جلیں گی. اس سے اہل سنت ایک مسئلہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے وضو میں. جو حضرات پاؤں کا مسح کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث نمبر 138 ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ، یہ علی بن عبداللہ المدینی ہے امام بخاری کے استاد، جو کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسماء الرجال کے اور حدیث کا جو مشکل ترین علم ہے علل، اس کے بہت بڑے ماہر تھے. انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، جن میں کتاب العلل کا کچھ حصہ جو ہے چھپا ہوا ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے. یہ امام بخاری کے جلیل القدر بڑے اساتذہ میں سے تھے. قال حدثنا سفیان، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان یعنی سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی. عن عمر، وہ عمر سے بیان کرتے. اچھا، یہ راوی ہمیں کہاں سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ سفیان جو لکھا ہوا ہے یہ سفیان بن عیینہ ہے اور عمر لکھا ہوا ہے اس سے مراد عمر بن دینار ہے؟ اس کے کئی طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حدیث کی تخریج کر کے، تحقیق کر کے، دوسری کتابوں کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں یا صحیح بخاری میں دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں تو ادھر اس آدمی کا نام لکھا ہوتا ہے، اس میں سرات ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، کیا کنیت ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ اسماء الرجال کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. مثلا تہذیب الکمال حافظ مزی کی کتاب بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں ہم علی بن عبداللہ المدینی کا جب ہم ذکر نکالیں گے تو ادھر لکھا ہوگا کہ ان کے استاد سفیان بن عیینہ تھے. سفیان بن عیینہ کا ذکر نکالیں گے، ادھر لکھا ہوگا کہ ان کے استاد عمر بن دینار تھے. عمر بن دینار کا ذکر نکالیں گے، سفیان بن عیینہ کا نام لکھا ہوگا. تو اس طریقے سے بھی پتہ چل جاتا ہے استاد اور شاگرد سے. اس کے علاوہ محدثین بھی بتا دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی، مثلا حافظ ابن حجر وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کون بتا دیں. تو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سفیان ہوا ابن عیینہ و عمر ہوا ابن دینار المکی لال بصری. یہ عمر بن دینار جو ہے یہ مکی ہے، بصری نہیں ہے. بصری ضعیف ہے، مکی ثقہ ہے. قال اخبرنی قریب، وہ کہتا ہے مجھے قریب نے یہ حدیث سنائی. یہ قریب نام کے اتنے آدمی نہیں ہیں تو ان کا تلاش کرنا آسان ہے. یہ قریب تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، مولا. اس زمانے میں غلامی تھی اور اسلام نے مسلمانوں کو اس طرف ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرتے جائیں. اس میں یہ ثواب ہے، کوئی اگر غلطی کر بیٹھتا ہے غلام آزاد کرنا، کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے غلام آزاد کرنا، اور بھی اس طرح. اور آپ نے ویسے ہی فرمایا کہ جو غلام آزاد کرتا ہے اس کے لیے یہ ثواب ہے. تو اسلام نے اس طریقے سے غلامی کو بتدریج جو ہے گریجولی ختم کیا. قریب مولا ابن عباس بیان کرتے ہیں، ابن عباس عبداللہ بن عباس سے. عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے، عباس کے بیٹے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے لیکن بچے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنی ہیں، انہیں یاد رکھا ہے، اور بہت سا حصہ وہ دوسرے صحابہ کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اور میں جو ہے یہ عرض کر چکا ہوں اپنے دروس میں کہ صحابہ کی مرسل روایات، صحابی جو اور منقطع روایات بیان کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. عبداللہ بن عباس ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی فرمائی ہیں، ان کے فضائل ہیں حدیث میں. دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ کے بھانجے تھے. ان کی ماں لبابہ جو تھی نا، لبابہ اور میمونہ دو بہنیں تھیں. لبابہ عباس کی بیوی تھی اور میمونہ بن میمونہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اس رات کا واقعہ ہے جب عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات کو سوئے تھے. فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی. خراٹے جو ہیں نا، یہ دوسری حدیث سے بھی ثابت. ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. وربما قالا, اور بعض اوقات عبداللہ بن عباس یہ فرماتے تھے, استجا حتی نفخا, آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی, سو گئے. ثم قام فصلى, پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھی. اب اس میں دوسرے وضو کا ذکر نہیں ہے, تو آپ بھائیوں کو یہ مسئلہ پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا. یہ آپ کا خاصا ہے, یہ آپ کی خصوصیت ہے. باقی جتنے امتی ہیں, قیامت تک کے جتنے انسان ہیں, وہ اگر سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا, آپ کا دل بیدار تھا. یہ بہت سی حدیث سے بھی ثابت ہے, اور یہ اہل سنت کے نزدیک اتفاقی بات. تو ظاہر ہے کہ آپ وضو سے ہی ہوتے تھے, پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی. باقی رہے جتنے امتی, ان میں سے جو بھی سو جائے گا, اگر تو لیٹ کر سو گیا نا, اسے ہوش نہ رہی, تو بال اتفاق وضو ٹوٹ گیا. اگر بیٹھے بیٹھے سو گیا کہ اس کو ہوش نہ رہی, اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے کولے راجے میں. اور اگر بیٹھتے بیٹھتے اونگ آ گئی, اس بارے میں علماء کے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بارے میں بھی راجے قول یہی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ارواح الغلیر میں میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نقل کیا ابو عبید قاسم بن سلام ایک محدث سے, وہ کہتا ہے جمعے کے دن میں خطبہ سن رہا تھا اور میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا وہ سو گیا, بیٹھے بیٹھے سو گیا, اور سوتے جب سو گیا تو اس کے جسم اس کی ہوا نکلی, ہوا کی آواز آئی اسے, اس نے اس کی ہوا نکلنے کی آواز سنی, اس کو اٹھایا کہ اٹھو جاؤ وضو کر کے آؤ. اس نے کہا نہیں, میں تو سویا نہیں تھا, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اس طرح جو ہے نا, یعنی آدمی کو ہوش بھی نہیں رہا اور سمجھتا کہ میں ہوش میں ہوں. آگے امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنے استاد علی بن عبداللہ المدینی سے, وہ فرماتے ہیں ثم حدثنا بھی سفیان مرتم بعد مرتن عن عمر عن قریب عن ابن عباس, پھر کئی دفعہ, ایک بار نہیں, دوسری بار نہیں, تیسری, کئی بار 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 سفیان بن عینہ نے ہمیں حدیث سنائی. وہ عمر بن دینار سے بیان کرتے تھے, وہ قریب سے, وہ عبداللہ بن عباس سے. انہوں نے فرمایا بت عند خالتی میمونتا لیلتن, ایک رات کو میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات کو رہا, رات گزاری, بات آ رات گزاری, تو اس سے بت تو ہے صیغہ واحد متکلم کا ماضی معروف سے, گزاری اپنی خالہ میمونہ کے پاس, نبی کی بیوی کے پاس. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو گئے. فلما کان فی بعض اللیل, پس جب رات کا بعض حصہ ہوا, یعنی کچھ حصہ تو آپ سو گئے نا, کچھ حصہ سونے کے بعد جب آپ اٹھے, قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. فتوضا من شن معلق وضوءا خفیفا, پھر آپ نے وضو کیا ایک مشک سے, شن مشک, وہ چمڑے کی بنی ہوئی ایک برتن ہوتا ہے چمڑے کا, تھیلی ہوتی ہے بڑی, جسے مشک کہتے ہیں, جو کہ لٹکی ہوئی تھی, جانور کا چمڑا, چمڑے کی بنی ہوئی وہ بڑا تھیلا جسے مشک کہتے ہیں. جب میں جب چھوٹا بچہ تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے سکول میں ایک ماشکی جو ہے مشک لاتا تھا, پانی لاتا تھا, اور سکول کے مختلف گڑھوں میں پانی ڈالتا تھا. آج کل خیر ہم نے اپنے علاقے میں مشک دیکھی نہیں ہے, تو پرانے زمانے میں اس طرح مشکیں ہوتی تھیں. آج کل تو جدید وسائل ہو گئے ہیں, فریجیں آ گئی ہیں, کولر آ گئے ہیں. آپ نے اس پانی کی مشک سے جو لٹکی ہوئی تھی ہلکا سا وضو کیا. یخففو عمر و یقللو عمر بن دینار اس کی تخفیف بیان کرتے تھے, اس کا تھوڑا ہونا بیان کرتے, یعنی بہت ہی ہلکا سا. میں نے بھی اپنے ایک شاگرد کو, ایک دوست کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہلکا. یہ پانی کا جو چھوٹا گلاس ہوتا ہے نا, پانی کا چھوٹا جسے پانی پیتے, اور وہ ہمارے علاقے میں خطیب مچن ایک آل حدیث کا, جناب رحمت اللہ صاحب, انہیں پانی کا ایک گلاس لیا اور اس گلاس سے پانی اپنے ہاتھ پر ڈالا تھوڑا سا, بس یہ سمجھے کہ گویا کہ تیل آدمی ڈالتا ہے ہاتھ پر, تو اس کو اس طرح اس نے وہ پانی کو استعمال کیا جس طرح تیل کے ساتھ آدمی وہ ساری جگہ کو لگا دیتا ہے. اس کے بعد اس طرح اس نے کیا, حتیٰ کہ اس نے منہ بھی دھویا, ہاتھ کونیوں تک دھوئے, سر کا مسا کیا, پاؤں بھی دھوئے, اور ایک گلاس پانی استعمال کیا, گلاس سے زیادہ نہیں. اسے کہتے ہیں کہ ہلکا وضو, جگہ کوئی اس کی خشک نہ رہی لیکن پانی بھی بہت ہی تھوڑا استعمال. وقام یصلی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے. نماز سے مراد رات کی نماز ہے, تہجد ہے. عشاء کی نماز کے بعد صبح تک یہ جو نماز ہے اس کو تہجد بھی کہتے ہیں, اس کو قیام لیل بھی کہتے ہیں, اور اگر رمضان ہو تو رمضان میں قیام رمضان بھی کہتے ہیں, رمضان میں اس کو تراوی بھی کہتے ہیں, اور غیر رمضان میں تہجد, رات کا قیام, نوافل, یہ مختلف چیزیں, یہ مختلف نام ہیں. اور یہ رات کی نماز دو رکعت کر کے. فتوضا تو نہون مما توضا, انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. عبداللہ بن عباس آل حدیث تھے. آل حدیث کا عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرتا ہے. انہوں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہلکا, انہوں نے بھی اسی طرح ہلکا وضو کیا, آپ جیسا وضو کیا. چھوٹے بچے تھے, غور کرے آج سے 1400 سال پہلے, 10-12 سال کے بچے اپنی خالہ کے گھر میں رات کو, اب وہ گئے اسی لیے تھے, اسی شوق کے ساتھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول رات کو کیا عبادت کرتے. اس کا مطلب ہے وہ تھوڑا تھوڑا سوتے رہے ہوں گے اور اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے ہوں گے اللہ کے رسول کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو وہ یہ بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی ہلکا سا وضو کیا. فرماتے ہیں سم جے تو فقم تو یہ ساری, فرماتے ہیں کہ پھر میں آیا, میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا, لیفٹ سائڈ, رائٹ نہیں, لیفٹ, بائیں طرف, گز طرف تھا. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ امام جو ہے اگر دو نمازی ہوں, ایک امام اور ایک مقتدی ہو, تو امام بائیں طرف ہوتا ہے. چونکہ عبداللہ بن عباس بچے تھے, مسئلہ معلوم نہیں تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے. وربما قال سفیان عن شماله, سفیان بن عیینہ بعض اوقات کہتے تھے کہ بائیں طرف کھڑے ہوئے. اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے بائیں, لیکن عربی میں اس کو شمال بھی کہتے ہیں, یسار بھی کہتے ہیں. عربی بڑی فصیح زبان ہے, دنیا کی زبانوں میں سب سے اعلی اور بہترین زبان عربی ہے. عربی میں بلاغت, فصاحت, مفہوم اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی حیران. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا, قرآن عربیہ, یہ عربی قرآن اللہ نے نازل. تو شمال بھی کہتے ہیں لیفٹ کو, یسار بھی لیفٹ کو کہتے ہیں. تو سفیان بن عینہ کے استاد نے یہ دونوں الفاظ کہے ہوں گے, فقم تو ان یسار ہی, فقم تو ان شمال ہی, تو وہ دونوں طرح بیان کر دیتے. فحولنی, پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بدلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑا, ایک کان پکڑا چھوٹے بچے کا, اور اسی طرح پکڑ کر کھینچ کر اپنی دائیں طرف لے آئے. فجعلنی یمینی, آپ نے مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا. رسول امام بن گئے, یہ مقتدی بن گئے. اور عن یمینی سے مراد ہو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر دائیں طرف ہو گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جعلنی حذاء، مسند احمد وغیرہ میں، کہ آپ نے مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا تھا. اس سے ہم یہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دو نمازیوں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو دونوں کو برابر برابر کھڑا ہونا چاہیے، دونوں کے قدم برابر ہوں. یہ ہنزیوں میں جو طریقہ ہے نا کہ امام آگے اور مقتدی پیچھے تھوڑا سا آدھا فٹ یا ایک فٹ یا پتہ نہیں کتنے انچ، اس کا کوئی ثبوت نہیں. بلکہ صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار ہیں کہ وہ برابر ہی کھڑے ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دائیں طرف برابر کھڑا کر دیا. ثم سلم ما شاء اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے جو اللہ چاہتا تھا. آپ نے 13 یا 11 رکعتیں پڑھی دی. ثم استجع، پھر آپ لیٹ گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. فنام حتی نفخا، پھر سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی. ثم اتاہ المنادی، الحمدللہ یادگار مسلم، پھر اذان دینے والا آیا، آپ کے پاس اذان دینے والا آیا، بلال آ گئے جی. فآذنہ بالصلاۃ، اس نے آپ کو نماز کی خبر دی، یعنی اے اللہ کے رسول آئیے نماز پڑھائیں، تشریف لے آئیں. بلال اذان دینے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اذان دی تھی، وہ نبی پاک کے آگئے گھر کے پاس، حجرے کے پاس، باہر سے آواز دی گی کہ اے اللہ کے رسول تشریف لائیں. فقام معه الى الصلاۃ، پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ کھڑے ہوئے، نماز کے لیے تشریف لے گئے. فصلى، پھر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی یعنی. ولم يتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا. وضو اس لیے نہیں کیا کہ پیغمبر کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے سونے سے، اس کو اپنے جسم پر اختیار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، خصائص ہیں، ان خصائص میں سے یہ بھی خصوصیت ہے. قلنا لعمر، سفیان بن عینہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمر بن دینار سے کہا، ان ناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا دل نہیں سوتا. یہ جو لوگ کہتے تھے نا اس زمانے میں، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث میں آیا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک کی آنکھ تو سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا. قال عمر، عمر بن دینار نے کہا، سمعت عبید ابن عمیر، میں نے عبید بن عمیر ایک تابعی سے سنا جو کہ ثقہ تابعی تھے، یقول رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا خواب دیکھنا وہی ہے. ثم قرا، پھر اس کی دلیل بیان کی انہوں نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بیٹے کو اسماعیل کو، اے بیٹے میں دیکھتا ہوں تجھے خواب میں، نیند میں، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے نے کہا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، انہوں نے کہا اے ابا تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، تو دیکھے گا میں صبر کرنے والے میں سے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہیں یقین تھا کہ خواب وہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور پورا چھری لے کر ذبح کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اسے بچا لیا. قرآن کی اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں. یہاں پر ایک افسوسناک بات بھی بتاتا چلوں. فقہ حنفی کی کتاب ہے مسلم الثبوت، اس کی شرح فوات الرحموت. فوات الرحموت میں حنفیوں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، یعنی معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، یہ حکم اس نے نہیں دیا گیا تھا، معاذ اللہ. تو وہ کہتے ہیں یعنی غلطی لگ گئی. سبحان اللہ، کیسی بکواس ہے، کیسی توہین. ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ وہی کے ذریعے حکم دے رہا ہے، وہ نہیں، غلطی لگ گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی یہ فضول کتابیں، ان کو ملیہ میٹ کر دینا چاہیے، انہیں نیست و نابود کر دینا چاہیے. کتاب و سنت سے جتنا دور ہٹتے جائیں گے نا، علم کلام میں اور صوفیانہ اور فلسفیانہ مشغافیوں میں، تو یہی اشر ہوگا. کبھی نبیوں کی توہین، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی تابعین کی، کبھی اماموں کی. اچھا، تو عبید بن عمیر نے جو فرمایا ہے، تابعی نے، کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ ٹکڑا اس لیے لائے ہیں کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی جب سوتا ہے تو اس کا دل نہیں سوتا، اس کا دل بیدار رہتا ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے کہ جب دل بیدار رہتا ہے تو وہی کا اس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. اگر اس کا دل بھی سو جاتا، نبی کا سونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا، تو نبیوں کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی وہی نہ ہوتا. تو یہ زبردست تعلق ہے اس حدیث کے ساتھ. اور یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ ابن حجر نے کچھ لکھا ہے. اچھا، ہاں، انہوں نے نقل کیا ہے داؤدی سے، وہ کہتا ہے کہ عبید بن عمیر کا کوئی تعلق نہیں اس باپ کے ساتھ. سبحان اللہ، کیوں تعلق نہیں بھائی؟ بڑا تعلق ہے. داؤدی کا یہ قول غلط ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس پر اور بات آگے آئے گی کتاب الفطر میں. تو یہ باب تھا. اچھا، ساتھی اگر کوئی سوال جواب بھی کرنا چاہیں تو پھر درس ہو، یعنی ختم کریں، نہیں تو میں اگلی حدیث میں پڑھتا ہوں. ساتھیوں سے پوچھ لیں، میری آواز جو سن رہے ہیں، اگر تو کوئی سوال جواب کی مجلس بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے سابقہ دروس میں سوال جواب ہوتے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہ درس یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. اور چھٹا باب جو ہے نا، باب اسباغ الوضو، اور 149 نمبر حدیث، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے اسے ہم پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، پھر مجلس شروع کریں سوال جواب کی. جو مجھے اگر علم ہوا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، نہیں تو پھر تحقیق کے بعد ہی جواب ہوگا. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، آمین یا رب العالمین. آواز نہیں تو ٹھیک ہے، میری اجازت لے رہے تھے. ہاں جی، خرابی نہیں ہوگی کوئی؟
والسلام ابواب الاذان حدیث پر اتسنے کے بنان کا کھڑا تو اس کے جو راوی ہیں حدثنا ابو الولید کیا یہ ابو الولید حشام بنو امیہ کے تھے وہ ہیں؟ اچھا یہاں پہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کاما من الرکوع کاما، یہ کاما سے مطلب کیا کام ہے یعنی قیام ہے. اصل میں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہم اہل حدیث جو ہیں وہ سارے کے سارے ہاتھ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں لفظ کام کا آیا ہے تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ایک سوال تھا کسی کو جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا وہ میں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حالت قیام میں کبھی ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے تھے، حالت قیام میں ہمیشہ ہاتھ بند. تو میں نے مجھے کچھ بھائی نے بتایا تھا کہ نہیں جی وہ کوما ہے، جو آپ مجھے یہ بتا
پتا نہیں کہ ابو الولید کے یہاں پر
دیجیے کہ وہ اگر کوما ہے تو کون سی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوما میں ہاتھ باندھنے ہاتھ چھوڑنے کا کہا ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ کام اور کام میں جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ جاتے ہیں، ذرا یہ ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا. دوسرا یہ حدیث جو ہے ابو الولید حشام بن عبد الملک نہیں ہے، خلیفہ بنو امیہ کے تھے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ابو الولید حشام بن عبد الملک 43 تھے، یہ وہ عموی خلیفہ نہیں تھا، یہ امام بخاری کے دور کے تھے. امام بخاری کا جو دور ہے اس دور میں حشام بن عبد الملک موجود نہیں تھا، وہ تو بہت پہلے فوت ہو گیا تھا بنو امیہ کے زمانے میں. امام بخاری کا جو دور ہے، امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں، یہ بنو عباس کا دور ہے. تو بنو عباس کے دور میں حشام بن عبد الملک اموی کے در سے آ گیا، یہ حشام بن عبد الملک 43 تھے. یہ ایک محدث تھے جو کہ امام بخاری کے دور میں حدیث کے بڑے امام تھے. دوسری بات ہے کہ کاما، کاما کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، کاما کھڑے ہوئے. اب یہ جو حدیث آدھے پڑی ہے اس میں کاما اس کا مطلب یہی ہے کہ کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہونا کو قیام بھی کہتے ہیں اور کوما بھی کہتے ہیں. یہ قیام لفظ زیادہ مشہور ہے کیونکہ حدیث میں بھی قیام کا لفظ آیا ہے، کوما کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے. کوما کا لفظ علماء اور فقہا نے یہ ان کی دریافت ہے. تو قیام ہے بالکل صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے. اب قیام دو ہوتے ہیں، ایک قیام رکوع سے پہلے ہے اور ایک رکوع کے بعد ہے. رکوع سے پہلے والا جو قیام ہے اس میں تو ہاتھ باندھے جائیں گے، یہ اہل حدیث کے نزدیک بھی اور حنفی شافی اور حنبلی کے نزدیک بھی. مالکی حضرات اور اس میں ہاتھ چھوڑتے ہیں جن کا موقف غلط ہے، اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے. دوسری طرف ہو رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اب رکوع کے بعد جو کھڑا ہو گیا رکوع کا جو قیام ہے اس میں کیا کرے گا، اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں. وعلیکم السلام. ذخیرہ حدیث میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے یا ہاتھ چھوڑتے تھے، واضح طور پر دونوں جو طرفین ہیں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے استنباط کیا، استدلال کیا. دوسری طرف شیخ البانی جو بہت بڑے محدث تھے انہوں نے استنباط کیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ اس قیام میں نہیں باندھنے چاہیے، چھوڑنے چاہیے. وہ کہتے ہیں باندھنا بدعت ہے. یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں، دونوں کے پاس واضح حدیث کوئی موجود نہیں. اب ہم نے اس مسئلے پر غور کیا تو دیکھا کہ محدثین کرام اہل حدیث حدیث پر عمل کرنے والے ان کی اکثریت رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتی، اور صدیوں سے یہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں کام یعنی صحیح ہے، دونوں ہی صحیح ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ہاتھ باندھتا ہے یا چھوڑتا ہے، مسئلہ یعنی یہ دونوں طرف صحیح ہے. اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی، یہ مسائل صالح میں احمد بن حنبل کا قول موجود ہے. اس کی تائید میں مزید ہم نے جب تحقیق کی تو دیکھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. اور دوسری طرف سنن ابی داود میں حسن لذاتی سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. تو اب جب وہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت سمجھتے ہیں تو سنت کو تو صحابہ نہیں چھوڑنے والے تھے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے؟ پھر ہم نے اس میں تطبیق یہ دی کہ وہ رکوع سے پہلے کو سنت سمجھتے ہیں اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اگر ان کے اس فعل کا کوئی اور مفہوم نکالا جائے تو پھر صحابی خود ہی مخالف سنت بن جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نبی کی سنت معلوم ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے تھے، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط تاثر ہے. تو بہرحال یہ دونوں مسئلے ہیں، ان میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. جو ہاتھ باندھتا ہے ٹھیک ہے، اس کی تحقیق یہی، جو ہاتھ چھوڑتا ہے اس کی اپنی تحقیق ہے. دونوں طرف ہو عام دلیلوں سے جو استدلال کیا جاتا ہے. ہمارے استادوں میں شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور اس بارے میں وہ دلائل بھی دیتے تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، زیادت الخشوع ان کی کتاب مشہور ہے اس مسئلے میں. دوسری طرف ہمارے دوسرے استاد محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اس بارے میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور یہ کتابیں سندھی، عربی اور اردو میں موجود ہیں. تو بھائی یہ آپ کے مسئلے کا جواب ہے، تفصیلی جواب ہے، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. جی اگلے ساتھی ہوں. لائبریری مجھے محسوس ہوا کہ بندہ مل گیا. میرے خیال میں ختم نہیں کرنا چاہیے. احسان سے کتنے جا رہے ہو؟ کتنے جا رہے ہو؟ اچھا اچھا میں اگر جیسے فارغ ہوں تو پھر جو بات تک لاؤں تھوڑے سے. میں تو ایک دو سوال ہوں نا. نہیں نا رکیو پھر آپ سے کیا جانا ہو رہا ہے.
کرنے
پہ نہیں ہو جائے کوئی نہیں ہے.